أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ خصوصی نسبت عطا فرمائی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. ہدل للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور پورا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے کہ ہمارے ظاہری کانوں سے ہمارے دل تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ جائے اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا یہ پیغام اتر جائے. لہذا اس مختصر سے وقت میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو کچھ پڑھا گیا اس میں سے کچھ ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. قرآن کریم کا آغاز سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. 14ویں پارے میں سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النحل. سورۂ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن پاک کو پڑھو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لیا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کی پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان مردود سے، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اس سب سے بڑے دشمن سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ سب سے طاقتور ذات اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھلایا ہے کہ جب بھی قرآن پاک آپ پڑھیں، آپ تلاوت کریں، تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بڑے غصے میں تھے اور غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، کون سا کلمہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے کہ جب انسان بہت غصے میں آتا ہے تو شیطان اس کے اندر حرکت کر رہا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان انسانی رگوں میں اور انسانی جسم میں یوں دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس موقع پر میں اس سے کوئی ایسا گناہ کا کام، کوئی ایسا جرم، کوئی ایسی غلطی کروا لوں جس پر یہ زندگی بھر پچھتاتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھلایا کہ جب قرآن پاک شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح کبھی بھی انسان کو کوئی وسوسہ آئے، کوئی برا خیال آئے، کوئی شیطانی خیال آئے، تو فوراً پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے. زندگی ہے، اس زندگی میں اچھے خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، برے خیالات آتے ہیں وہ نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، ایسے موقع پر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی مدد کو حاصل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ کو پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں 19ویں پارے میں سورہ نمل میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ہر اچھے کام کے آغاز میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاؤ بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، بستر پر لیٹنے لگو بسم اللہ پڑھو۔ فرمایا کہ جب انسان دروازہ بند کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، اور جب یہ کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، اور جب یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، جب یہ لیٹنے لگتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہ اس گھر میں نہ تو ہمارے لیے رہائش ہے نہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہے، لہذا اس گھر سے کسی اور جگہ کوچ کر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی دروازہ بند کرتے وقت، اور ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت بسم اللہ کو نہیں پڑھا، سوتے وقت بسم اللہ کو نہیں پڑھا، تو ہمارے کھانے میں شیطان شامل، ہمارے گھر میں شیطان شامل، ہمارے کمرے میں شیطان موجود کہ آؤ بھائی یہاں تو رہائش بھی مل رہی ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، اور پھر اے سی لگا ہوا تو ایئر کنڈیشن کمرہ بھی مل رہا ہے، اور زبردست 2 لاکھ کا بیڈ بھی ہے، 80,000 کا بستر بھی ہے، پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ تو اس کا مطلب پھر شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے گھر میں۔ لیکن بسم اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے، اللہ کے پاکیزہ نام کی برکت، کہ اللہ کا پاکیزہ نام آتا ہے شیطان مردود وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہوتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ ذکر ہوتا ہے، وہاں شیطان کی نحوست اور اس کی بدبختی شامل حال نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم ہمیشہ عادت بنائیں بسم اللہ پڑھنے کی، اور بلند آواز سے۔ بلند آواز کا مقصد یہ کہ ہمارے بچے سیکھ لیں کہ ہاں بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ زور سے پڑھے تاکہ بچے سن لیں، پانی پیتے وقت بسم اللہ زور سے پڑھے، کہتے ہیں نا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ زور سے پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ایک مسلمان ذبح کر رہا ہے، ورنہ بسم اللہ اگر وہ آہستہ پڑے گا تو بھی حلال ہو جائے گا جانور، لیکن زور سے پڑھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان جب جانور ذبح کرتا ہے تو اللہ کے نام پہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کے ساتھ، ایک گاڑی کا دروازہ کھولے بسم اللہ کے ساتھ، گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ کے ساتھ، گاڑی کا دروازہ بند کرے بسم اللہ، ہر جگہ اللہ کا نام، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی ہر جگہ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یا اللہ سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ آپ ہے، آپ کے نام کے بغیر میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، آپ کی مدد کے بغیر میں ایک قدم نہیں چل سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اللہ کے پاکیزہ نام سے مسلمان اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ یہی مسلمان کا اور کافر کا فرق ہوتا ہے کہ مسلمان ہر لمحے اللہ کا نام لے کر اپنے کھانے کو شروع کیا، اس میں برکت پیدا ہو گئی، پانی پینے میں بسم اللہ، پانی میں برکت پیدا ہو گئی، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ، اس کے گھر میں برکت ہو گئی، اس کی سواری میں برکت ہو گئی، ہر ہر چیز میں اللہ کا نام آتا جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی جاتی ہے۔ تو دوسرا عمل، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ، اور ہر جائز اور ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کو ہم اپنی عادت بنا لیں، یہ مؤمن کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے اپنے پورے جسم کو پاک کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا. اور اگر اس نے بغیر بسم اللہ کی وضو کیا تو اس نے انہی اعضاء کو پاک کیا جن اعضاء کو دھویا. یعنی اگر ہم نے بسم اللہ کے بغیر وضو کیا تو بس وہ چار اعضاء ہم نے دھو لی، لیکن اگر ہم نے لفظ بسم اللہ کو پڑھ لیا وضو کے شروع میں تو 360 جوڑ پورے پاک ہو گئے. اب دیکھیں لفظ بسم اللہ کتنا مختصر لفظ ہے اور اس میں وقت کتنا لگتا ہے، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں بسم اللہ، اور اس کا اجر دیکھیں کتنا باکمال اجر ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کے اس نام کا کتنا بڑا اجر ہے کہ میں نے بسم اللہ کا لفظ ادا کیا اور وضو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 جوڑ پورے پاک ہو گئے. قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. فاتحۃ الکتاب یہ قرآن کا مرکزی دروازہ ہے. فاتحہ افتتاح سے ہے، آغاز کتاب جیسے ہوتا ہے نا مین دروازہ جس سے داخل ہوتے ہیں، فاتحہ قرآن کریم کا گیٹ ہے، مرکزی دروازہ ہے جس سے ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے، یار مجھے بھی یہ پانی پلاؤ، کہ ایک آواز آئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لیے دو روشنیوں کی خوشخبری ہے. اللہ تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے، ایک سورۃ الفاتحہ اور نمبر دو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت.
الحمدللہ،
فرمائیں یہ دو نور اللہ نے آپ کو عطا کیے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور جو آپ مانگے وہ آپ کو عطا کر دیا گیا. سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے صراط مستقیم مانگتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ دعا ہے جو قبول ہو چکی. ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں اتری ہے، نہ زبور میں اتری ہے، نہ انجیل میں اتری ہے، اور نہ خود قرآن پاک میں اس جیسی مبارک سورت ہے سورۃ الفاتحہ. اسی لیے ہم پر نماز میں اور نماز کے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. ہمارے لیے نماز میں، نماز کے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو لازم قرار دیا گیا. یہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے، پورے قرآن پاک کا مغز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مبارک سورت نہ تورات میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ خود قرآن پاک میں اس جیسی مبارک سورت. اور بخاری کی روایت میں ہے، صحابی ہے سعید ابن معلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْلَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعید ابن معلہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے قرآن کی عظیم ترین سورت کی تعلیم دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، سعید ابن معلہ نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن پاک کی عظیم سورت کی تعلیم دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورۃ الفاتحہ پڑھائی. سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں 6 مضامین ہیں. نمبر 1 اللہ تعالی کی توحید، نمبر 2 قیامت کا بیان، نمبر 3 عبادت کا بیان، نمبر 4 اللہ سے مدد کا بیان، نمبر 5 صراط مستقیم اللہ سے مانگی گئی، اور نمبر 6 رسالت کا بیان. سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے، ساری تعریفوں اور ساری شکر گزاریوں کی لائق ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے. کیوں شکر صرف اللہ کا کیوں کرے، کسی اور کا کیوں نہیں کرے؟ تعریف صرف اللہ کی کیوں ہو، کسی اور کی کیوں نہ ہو؟ فرمایا اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. کوئی اور رب العالمین ہے تو بتا دو. اگر کوئی اور رب العالمین ہے، اس جہانوں کو پالنے والا اللہ تعالی کے سوا کوئی اور ہے تو اس کا پتہ دے دو. انسانوں کو، جنات کو، چرند کو، پرند کو، دریا کے مخلوق کو، فضاؤں میں درختوں کو، ان تمام کائنات کی چیزوں کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ تعالی کے سوا کوئی اور رب العالمین ہے تو پھر تعریف اس کی ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر تعریف صرف اللہ کی ہوگی. یہ ہے توحید اللہ تعالی کی، کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ ہے. کیوں عبادت صرف اللہ کی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ وہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، نماز صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے، صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالی کے سوا کسی زندہ مردہ نبی ولی فرشتہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی، کوئی نبی رب العالمین نہیں ہے، کوئی ولی رب العالمین، کوئی فرشتہ رب العالمین، کوئی زندہ مردہ رب العالمین، رب العالمین تو صرف اللہ ہے. تو جب رب العالمین صرف اللہ ہے تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا. ہماری زندگی کی ہر خوشی، ہماری زندگی کی ہر راحت، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہم جی رہے ہیں. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی بیماری سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ تعالی ہی نوکری دینے والا ہے، اللہ ہی تجارت میں برکت دینے والا ہے. ساری نعمتیں، ساری عزتیں، ساری راحتیں، نہ صرف دنیا کی، دنیا و آخرت کی، وہ کس کے پاس ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، وہ نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے، عبادت کی لائق ذات صرف اللہ کی ہے. کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، اللہ تعالی کے سوا کوئی نبی رب العالمین، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی امام، کوئی جھنڈے والے، کوئی قبر والے، کوئی زندہ مردہ، سرکار، دربار، کوئی رب العالمین نہیں ہے. رب العالمین صرف اللہ ہے، لہذا عبادت اللہ کی ہوگی، سجدہ اللہ کے سامنے ہوگا، دعائیں اللہ سے مانگی جائے گی، منتیں اللہ کے نام پہ ہوگی، صدقے اللہ کے نام پہ ہوں گے، کچھ کسی اور کے نام پہ بھی تھوڑے بہت نہیں ہوں گے. سارے صدقے اللہ کے نام پہ، ساری عبادتیں اللہ کے نام پہ، ساری منتیں اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہو گیا پہلا مضمون توحید، مالک یوم الدین. دوسرا مضمون سورہ فاتحہ قیامت کو ذکر کرتا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت سامنے ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا عارضی، دنیا کے مزے عارضی، دنیا کے لذت عارضی، دنیا کی کھوٹیاں عارضی، دنیا کی سواریاں اور دنیا کی چیزیں عارضی، دنیا ہی عارضی ہے. جب دنیا ہی عارضی ہے تو اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب عارضی ہے، یہ سب دھوکا ہے. یہ دنیا کا، یہ دنیا کے مال و دولت، یہ دنیا کے گھر، یہ دنیا کی سواریاں، یہ سب کیا ہے؟ دھوکا. جیسے سفر پہ جاتے ہیں ہم کسی جگہ، اب سفر پہ چلے گئے کسی ہوٹل میں رہتے ہیں تو ہم اس ہوٹل کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی رہنا ہے اچھا ہے ٹھیک ہے بس جو بھی ہے، ہم نے تو چند دن رہنا ہے نا، کوئی خریدنا تو نہیں، کیا کرنا ہے؟ نہیں نہیں بہت بڑا ہوٹل ہے، دیکھو ادھر اس کو ناپو، اس کی دیوار ناپو، اس کی ٹائلیں ناپو. او بھائی کیا کرنا ہے، میں نے چلے جانا یہاں سے. اسی طرح جیسے ہم سفر میں سواری استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس استعمال کے لیے ٹھیک ہے، ہوٹل ہے ٹھیک ہے، کھانا ہے ٹھیک ہے، وہاں دل نہیں لگاتے. دل ہمارا اپنے ملک میں ہوتا ہے، اپنے علاقے میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو عارضی ہے، ایک ہفتے کے لیے آیا پھر چلا جاؤں گا، بس ٹھیک ہے الحمدللہ. ایسے ہی یہ دنیا عارضی ہے، اصل آخرت ہے. مالک یوم الدین، اپنے آخرت کی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے. سفر میں جانے والا اگر ہوٹل کے نقشوں میں لگ گیا اور جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہی چھوڑ دیا، یا کاروبار کے لیے تھا لوگوں سے میٹنگ کرنے کے لیے، وہ ہوٹل میں یار اس کے پلر بڑے زبردست ہیں، یہ پھول بوٹیاں اوہ یہ کس سے بنائی، اس کا پتہ کرو بھائی، او بھائی آپ میٹنگ، او میٹنگ چھوڑو یار یہ پھول بتیاں یہ کہ. تو اگلی دفعہ اس کو بھیجیں گے اس کے ادارے والے، بولیں گے بھائی پاگل ہے اس کو ادھر ہی بیٹھا، کسی سمجھدار ہے اس کو بھیجا کام کے لیے، یہ ہوٹل کی پھول بٹیاں چیک کر رہا ہے اور جناب وہاں کی کھڑکیاں دیکھ رہا ہے، وہاں کے دروازے دیکھ رہا ہے، وہاں کی لکڑیاں دیکھ رہا ہے، اس کو بھیجا تھا کام کے لیے، کام تو اس نے کیا نہیں. تو جس طرح وہ انسان نہ سمجھ کہلائے گا، ایسے ہی اگر ہم دنیا میں ایسے لگ گئے کہ اپنی آخرت کو بھول گئے اور دنیا میں ہی مگن ہو گئے اور دنیا نے ہمیں اپنی طرف مشغول کر لیا، ہم اللہ کی طرف آ نہ سکے، تو یہ ہماری ناسمجھی ہوگی. تو سورہ فاتحہ میں دوسرا پیغام آخرت کی فکر، آخرت کا عقیدہ. پہلا پیغام عقیدہ توحید کا رکھو، موحد بن کے زندگی گزارو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور دوسرا عقیدہ فکر آخرت، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. لا یغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، مکان دھوکے میں نہ ڈال دے، دکان دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی چیزیں دھوکے میں نہ ڈال دے. لا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کی طرف تمہیں کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے. تیسرا عنوان ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اخلاص فی العبادہ، کہ دیکھو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. پھر وہی توحید والا مضمون آ گیا، عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی. چوتھا مضمون وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ دیکھو مدد صرف مجھ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارے مشکل حل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے رحمت کے دروازے کھول دوں کوئی اسے روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل له، اور اگر میں اپنے دروازے روک لوں کوئی کھول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے عزتیں دینا چاہے اور جس سے عزتیں لینا چاہے، یہ سب میرے اللہ کے قبضے میں ہے. اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس اللہ سے مدد مانگو جس کے قبضے میں یہ ساری کائنات اور ساری چیزیں ہیں. تو سورہ فاتحہ کا چوتھا مضمون مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگو، صرف یا اللہ مدد کہنا ہے. یا رسول اللہ مدد شرکیہ جملہ ہے، یا فلاں مدد شرکیہ جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، یا اللہ مدد، بس اللہ کی ذات مدد کرتی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، طاقت اللہ کی ہے. پانچواں مضمون سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. کہ جو سیدھا راستہ ہے اسلام کا، یا اللہ ہم اس پر جمے رہے، استقامت کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہے، ادھر ادھر بھٹک نہ جائے اسلام والے راستے پر. اور چوتھا مضمون صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ انعام یافتہ بندوں کا. اور انعام یافتہ کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رسالت آ گئی کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس راستے پر چل کر اللہ کی رضا تلاش کرنا. اگر محمد الرسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے اللہ کو راضی کرنا چاہو گے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو اس کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میری تابعداری کرو. تو یہ چھ مضامین سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے. عقیدہ توحید کا رکھے اور فکر آخرت کرے، عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرے، مدد صرف اللہ سے مانگے، اسلام کے راستے پر ثابت قدم رہے. اور اسلام کا راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ کا طریقہ زندگی ہے. آپ کے طریقہ زندگی کو اپنانے والے لوگ، یہ در حقیقت اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم 11:30 بجے اپنی نشست ختم کریں گے، تاکہ ساتھیوں کو پتہ ہو کہ ختم کس وقت ہوتا ہے. تو 11:30 بجے ہماری نشست ختم ہو جایا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تقریباً 1-2 منٹ اوپر نیچے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.